نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میرے پیر و مرشد، میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے پیر و مرشد، میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت والا نے فرمایا کہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت کو ایک مزاج تھا حکیم الامت کا. فرماتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری باتیں ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آئی، اور یہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کسی صاحب علم سامنے کی طرف بیٹھے، ذرا سامنے کی جگہ برابر کریں، سامنے جائیں تاکہ دیکھنا دکھانا آسان ہو نا. دیکھیے نا فرق ہوا کہ نہیں. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آئی. فرماتے ہیں میں نے گویا کہ ایک ٹوکری بنا کے رکھی ہے، جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی میں اس میں ڈال دیتا ہوں. لہذا اتنے بڑے شیخ اور اتنے بڑے عالم، اپنے وقت کے مجدد، وہ فرماتے کہ مجھے ایک چیز میں ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ بات یہ تھی کہ اللہ تعالی نے جنت میں داخلے کے لیے اپنی دوستی اور ولایت کے لیے مجاہدہ کیوں رکھا، جبکہ ان کے لیے کیا مشکل تھا کہ بغیر مجاہدے کے اور بغیر مشقت کے اپنی دوستی بھی دے دیتے اور جنت بھی دے دیتے، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا. لیکن پھر بھی انہوں نے، ارے میاں تم نیچے ہو کے بیٹھو نا، آگے والوں کو ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے. لیکن پھر بھی انہوں نے مجاہدہ اور مشقت رکھا. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اشکال اور یہ سوال میرے ذہن میں تقریباً 10 برس تک رہا، اور اس کا حل 10 برس کے بعد مجھے معلوم ہوا. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ کوئی بات کا سمجھ میں آنا یہ کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے، خصوصاً دین کے اندر. کہ جی اب ہمارا ایک مزاج یہ بن گیا کہ جب تک ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی ہم عمل کیسے کریں. تو ان حضرات کی خدمت میں یہ بات گوش گزار کیا کرتے ہیں کہ بھائی دنیا میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے لیکن آپ کرتے ہیں اور اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فکریں ہیں، تفکرات ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہیں، تو ان تفکرات کے ساتھ اور فکروں کے ساتھ اللہ کا نام ذکر ہمیں کیسے اثر کرے گا؟ لہذا پہلے فارغ ہو جائیں، پہلے یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں، شادی کر لیں، مکان بنا لیں، قرضہ اتار کر لیں، پھر تسلی سے اللہ کا نام لیں گے. میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو، جس حالت میں ہو اللہ کا نام لینا شروع کرو. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے غموں کا علاج ہی ان کا نام ہے. یہ ذکر یہ تو ہمارے غموں کا علاج ہے. پھر حضرت نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا کہ دیکھو، کعبہ شریف میں حج کے زمانے میں بڑا رش ہوتا ہے. اتنا رش ہوتا ہے کہ دکاندار کے پاس کھانا کھانے کا وقت بھی نہیں ہوتا. تو کیا کرتا ہے دکاندار؟ کھڑے کھڑے سمولی کھا لیتا ہے. وہ وہاں کا ایک برگر ہوتا ہے وہ، اور چلتے پھرتے ریالین، خمسہ ریال، عشرہ ریال کے نعرے لگاتا ہے، اور نعرے لگاتے لگاتے جو ہے وہ کھانا بھی کھاتا رہتا ہے گویا وہ سمولی، اور اپنا کام بھی کرتا رہتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، کہ ان تفکرات، ٹینشن، رش، اس رش میں جو یہ کھانا جو فکروں کے ساتھ کھایا جاتا ہے، طاقت اندر پہنچاتا ہے کہ نہیں؟ ارے جب وہ طاقت اندر پہنچا رہا ہے، میرے شیخ فرماتے ہیں کھانے میں اتنا اثر ہو کہ وہ ہمارے جسم کو طاقت دے دے، اللہ کے نام میں اتنا اثر نہ ہوگا کہ ہماری روح کو، ہمارے قلب کو طاقت دے دے. اس کا اثر ہے، فائدہ ہوتا ہے. لہذا یہ سمجھنا کہ یہ بات ہماری جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی عمل کیسے کریں گے. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ بیماری ہے، اس کا علاج. ڈاکٹر کہتے دوا کھا لو. ڈاکٹر اس دوا سے کیسے ہوگا، سر میں درد ہو رہا ہے. ڈاکٹر دوا جو ہے وہ جو کھلاتا ہے پینیڈول کی گولی، وہ کہتا ہے کہ منہ میں رکھو، پانی کھاؤ، وہ گولی معدے میں چلی جائے گی. ارے ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ دماغ کے ڈاکٹر ہیں، سر میں درد ہو رہا ہے، معدے میں گولی کیوں پہنچا رہے ہیں؟ کوئی ایسی گولی دو جو دماغ میں جائے، سر میں جائے، سر کا درد اچھا ہو. کہ میرے پیارے دوستو، تجربہ یہ ہے کہ وہ گولی معدے میں جاتی ہے، لیکن معدے میں جا کر سر کے درد کو اچھا کر دیتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کسی کے کیسے اچھا ہوتا ہے؟ پینیڈول کا فارمولا معلوم ہے آپ حضرات کو؟ پیراسیٹامول ہے. پیراسیٹامول کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ کام ہو رہا ہے، سر کا درد اچھا ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی نا، لیکن سر کا درد اچھا ہو رہا ہے، دردوں کا علاج ہو رہا ہے. تھوڑی ایک پوزیشن ایسی بنا لو کہ آپ کے پیچھے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ایک ایسی پوزیشن بنا لو کہ آرام کو دیکھ لو، لیکن اثر اور فائدہ ہو رہا ہے. ایک عورت ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بڑی عجیب بیماری ہے. تم بھی اپنی پوزیشن ایک کرو، اگر نہیں اٹھا جاتے تو اس طرف جا کے بیٹھ جاؤ، کبھی وہ آگے پیچھے والے یوں ہو گئے، کبھی یوں ہو گئے. ایک پوزیشن کرو. تو ڈاکٹر صاحب بڑی عجیب بیماری ہے مجھے، مجھے پتا تو چلتا ہے کہ ہوا نکلتی ہے میری، لیکن عجیب بات ہے کہ نہ اس میں آواز ہے نہ بو ہے. اچھا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ لو، یہ لیجیے آپ دوا، اور اس دوا کو آپ استعمال کریں، اور ایک ہفتے بعد دوبارہ چیک اپ کرائیں. ایک ہفتے بعد آئی واپس، اور اس نے بتایا کہ ارے توبہ توبہ ڈاکٹر صاحب، کیا بتاؤں، بس آپ کی دوا بھی کیسی عجیب ہے. پہلے ہوا نکلتی تھی، نہ اس میں آواز ہوتی تھی، نہ بو ہوتی تھی. آپ کی دوا نے پتہ نہیں کیا کیا کہ اتنی سڑی ہوئی بدبو ہے کہ جیسے انڈا سڑ جائے اس سے بھی زیادہ سڑی ہوئی بدبو. کیا بتاؤں ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا چلو شکر ہے آپ کی ناک تو کھل گئی. اب آپ کے کان کا علاج کرتے ہیں. تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا بھائی، ڈاکٹر دوا دے رہا ہے، یہ فقیر ایک مثال عرض کیا کرتا ہے کہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، ہمارے ادھر غذا کی نالی بھی ہے اور سانس کی نالی بھی ہے. کیا معلوم ہے غذا کی نالی اور سانس کی نالی کدھر ہے؟ نہیں پتا نا. کھانا کھا رہے، معدے میں جا رہے. اللہ نے سانس کی نالی میں ایک سینسر لگایا ہوا ہے، جیسے ہی کھانا سانس کی نالی کی طرف جانے لگتا ہے فوراً کھانسی شروع ہو جاتی ہے، وہ باہر نکال دیتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر عجیب بات دیکھیے کہ ہماری قدرت اور اختیار میں نہیں ہے. جس ڈاکٹر کو معلوم ہے نا کہ میری سانس کی نالی کدھر ہے اور غذا کی نالی کدھر ہے، اس ڈاکٹر کیا اس کے باپ کے بھی اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کھانا اپنی مرضی سے غذا کی نالی میں ڈال سکے. وہ یہ سائنس تو بتا دیتا ہے کہ کھانا غذا کی نالی میں جاتا ہے، لیکن جاتا کیسے ڈاکٹر نہیں بتا سکتا. اب وہ کھانا غذا کے ذریعے سے، غذا کی نالی کے ذریعے سے معدے میں جا رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں پینکریاٹک جوس، وہ کھانے کو ہضم کر رہے ہیں، جگر اپنا کام کر رہے ہیں، گردے اپنا کام کر رہے ہیں، وہ غذا طاقت بن کر جسم کے اندر دوڑتی ہے، اس کا کچھ حصہ فضلہ اور نجاست بن جاتا ہے، وہ اپنے وقت پر نکل جاتا ہے. اب یہ سب یا ہم نے سے پڑھی ہوگی، بایولوجی بھی کسی نے پڑھی ہوگی، وہ مینڈکوں پر تجربے بھی کیے ہوں گے، لیکن اب وہ نہ کسی کو یاد نہ کسی کو خبر، روزانہ کھانا کھا رہے ہیں، طاقت بن رہی ہے اور فائدہ پہنچ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیسی طاقت بن رہی ہے بھائی. جب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تو طاقت کیسے بن رہی ہے؟ اب اتنا ٹائم نہیں ہے، افطار سے لے کر وقت افطار سے لے کر اذان نماز تک اتنا کم وقت ہوتا ہے، اگر اس پر تحقیق شروع کر دے گا تو رات 11 بج جائیں گے. یہ کھانا ہضم کیسے ہوتا ہے، اندر کیسے جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی تحقیق چھوڑو، اس وقت نماز تیار ہے، جلدی سے سموسے ڈالو اندر، یہ ریس لگی ہے. وہ ظالم ایک جتنی دیر میں ایک کھاتا ہوں وہ دو رول کھا جاتا ہے. مجھے بھی کچھ اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور اس کو دیکھو، میں نے صرف ایک آدھی سی چنے کی چھولے کی پلیٹ کھائی ہے، اتنی دیر میں وہ دو کھا گیا. ذرا کہتے ہیں بھائی رفتار بڑھاؤ، اس چکر کو چھوڑو کہ تحقیق کیسی کیسے جا رہی ہے، غذا کیسے ہوگی، ہضم کیسے ہوگا. وہ کھاتا ہے بغیر سمجھے، بس دوڑتا ہے، مسجد نماز پڑھتا ہے، اس کو اتنی فکر ہی نہیں ہے یہ پتہ نہیں ہضم کیسے ہوگا، جائے گا کیسے. ہضم ہو رہا ہے، طاقت بن رہی ہے، جسم کا حصہ بن رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. روز مرہ کی چیز ہے، کھاتے کھاتے 40 سال گزر گئے، کسی کو 30 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 80 سال. کھا رہے ہیں، جسم میں جا رہا ہے. ہاں کوئی تحقیق شروع کر دیں، تحقیق شروع کر دیں کہ یہ جسم حصہ کیسے بنتا ہے، تو کیسا بنے گا؟ کوئی ہے کانگڑی؟ بالکل اس کے جسم پہ انشاءاللہ صرف ہڈی رہے گی، باقی کچھ نہیں رہے گا، اور کھال ہوگی ہڈی کے اوپر، اگر وہ تحقیق شروع کر دے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جتنا بے فکر ہو کر کھائے گا اتنا ماشاءاللہ بنے گا، ہے نا؟ اور جتنا تحقیق کرے گا نا، اس کے ہڈی پہ صرف کھال نظر آئے گی، باقی کچھ نظر نہیں آئے گا، اور کھانا بھی نہیں کھا سکے گا وہ. بغیر سمجھے بھائی کیسے ہو رہا ہے؟ میرے پیارے دوستو، اللہ کا نظام ہے. پتہ چلا دنیا کی کتنی بے شمار چیزیں جو بغیر سمجھے ہم کرتے ہیں، کام ہو رہا ہے، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. جو ڈاکٹر اناٹمی پڑھتا ہے، سارا گائنی سسٹم پڑھتا ہے، اس کے تو شاید بچے کم ہوتے ہیں. اور جو ظالم گائنی کی الف بے بھی نہیں جانتا، ہر سال ماڈل لے کر آتا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ڈاکٹر کے بچے زیادہ ہوتے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ڈاکٹر کے بچے زیادہ ہونے چاہیے، لیکن تجربہ یہ ہے کہ راکٹ گاڑی چلانے والے کے بچے زیادہ ہیں. اب آپ دیکھیے عقل فیل ہو گئی. تو ہماری عقل اصل میں محدود ہے, ہم اس محدود عقل سے اتنے ہی کام لیں جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے. اصل میں بات یہ کہ جو وحی الہی ہے وہ عقل سے اوپر ہے. اگر وحی کو ہم اپنی عقل کے ترازو میں تولیں گے تو اس کی مثال ایسی ہے, مارومی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے مرشد فرماتے ہیں, ایک ذرے نے پہاڑ سے کہا کہ میں تجھے اپنے ترازو میں تولوں گا تو کتنا وزنی ہے. پہاڑ ہنسنے لگا, اس نے کہا تو کیا تولے گا, نہ تو رہے گا نہ تیرا ترازو رہے گا, تو مجھے تول ہی نہیں سکتا. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک ذرہ وہ محدود ہے, ایک پہاڑ وہ محدود ہے, لیکن ایک چھوٹا محدود بڑے محدود کو تول نہیں سکتا, سمجھ نہیں سکتا. تو ہم اپنی محدود عقل سے غیر محدود مولا کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے اکبر الہ آبادی مرحوم شاعر فرماتے ہیں, وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, ہم جان گئے بس تیری پہچان یہی ہے. سبحان اللہ. وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, ہم جان گئے بس تیری پہچان یہی. دادا اگر حکیم الامت کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی تو اس میں کیا عجیب بات ہے. لیکن فرماتے وہ حل کیسے ہوئی. اور ہاں اب مسئلہ یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کیا کریں, اس کا وہ ہے خصوصاً دین میں. کیوں ہوتا یہ کہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, اب میں اس سے ڈسکس کروں گا. ڈسکس یعنی اس کے بھی نٹ کسوں گا, اس کو بھی پاگل کروں گا. تدبیر اور طریقہ یہ ہے کہ اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اس کے حل کا طریقہ یہ ہے, خوب ٹھنڈے دماغ سے سنیے گا, کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اس کا قاعدہ اور طریقہ یہ ہے کہ انسان کا اگر کوئی شیخ اور رہبر ہے جس کو اس نے اپنا بڑا بنایا ہے, وہ بات اس کے سامنے رکھ دے. اگر شیخ رہبر نہیں ہے کسی بڑے عالم کے پاس چلا جائے اور اس کے سامنے اپنی یہ پیش کر دے, اور مہربانی کر کے یہ انتظار نہ کرے وہ ہمیں ابھی سمجھا دے. اب ایک پانچویں کلاس کا بچہ جس کو بڑے ہو کر ڈاکٹر بننے کا شوق ہے, وہ میڈیکل کی وہ کتابیں اور وہ باتیں جو کہ ڈاکٹری کے درمیان پڑھائی جاتی ہیں, اگر وہ پانچویں کا بچہ ابھی سے پوچھنا شروع کر دے, اب وہ جو پروفیسر ہے 20 گریڈ کا, وہ 20 گریڈ کے پروفیسر کے پاس چلا گیا کہ سر یہ مجھے سمجھا دیجئے. اب ڈور کہتا ہے یہ پانچویں کا بچہ, اب میں اس کو وہ کیا بات سمجھاؤں جو MBBS کے فائنل ایئر میں پڑھائی جاتی ہے, اب میں اس کو کیسے سمجھاؤں بتائیے, کیا وہ سمجھا سکتا ہے؟ وہ کہے گا بیٹا تم تھوڑا انتظار کرو ذرا, دیکھا آتا نہیں ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے, یہ ملا پروفیسر کو پتا ہی نہیں ہے. وہ نہیں کہتا یہ نہیں بات, کہتا بیٹا آپ تھوڑا سا ابھی آپ اپنا جو مینٹل لیول ہے ذہنی جو سطح ہے ذرا آپ کی بڑھنے دیجئے, یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی, لیکن ابھی اس کا وقت نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ دیکھو دنیا کے کاموں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی دنیا کے کاموں کے لیے ایک مینٹل لیول ہوتا ہے اور ایک ذہنی سطح ہوتی ہے, اس سطح پر جب انسان پہنچتا ہے بہت ساری باتیں پھر خود بخود سمجھ میں آ جانا شروع ہو جاتی ہے, اس کے لیے پھر سوال کرنا بھی نہیں پڑتا بلکہ خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. صحیح ہے نا جناب؟ تو میرے پیارے دوستو چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ دین بھی یہی ہے, ہر بات سمجھ میں آئے گی, ہر بات سوال کرنے سے اس کا جواب نہیں مل جاتا, یہ یاد رکھیں. اب رہی بات کہ وحی الہی کو سمجھنا ہے, تو وحی الہی کو سمجھنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے اس سمجھنے کے لیے وہ ہے نور ہونا. دادا اس بات کی فکر کریں کہ نور پیدا ہو جائے, نور پھر بہت ساری باتیں خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. یا ماشاءاللہ تقریباً سبھی بالغ بیٹھے ہیں، میں بھی بالغ، یہ بھی سب بالغ، کوئی صاحب بلوغت کو سمجھا دے کہ بلوغت یہ ہوتی ہے، یہ ڈاکٹر کے ذمہ ڈال دیتے ہیں. مخل میں سب کچھ پڑھایا جاتا ہوگا، ڈاکٹروں کو بلوغت نہیں پڑھائی جاتی ہوگی. یہ جسم میں کہاں ہوتی ہے، ہے نا جناب؟ لیکن کوئی سب بالغ ہے دوسرے کو سمجھا دے بلوغت کیا ہوتی ہے، کوئی سمجھا کے دکھائے کہ بلوغت اس کا نام ہے. نہیں سمجھا سکتا. وہ زیادہ سے زیادہ وہ جو بلوغت کے آثار کو بتا دے گا، تو وہ تو آثار بلوغت ہے، بلوغت تھوڑی ہے وہ. آثار بلوغت اور چیز ہے، اس آثار بلوغت سے پتا چل گیا کہ بالغ ہو گیا، لیکن بالغ کیا ہے وہ کیسے بتائے گا، وہ سمجھائے ذرا. آثار بلوغت کی نشانی کتابوں میں لکھی ہے، فقہ کی کتابوں میں سب جگہ لکھی ہے، وہ آثار بلوغت ہے، علامت بلوغت ہے. لیکن بلوغت میں پوچھ رہا ہوں، علامت بلوغت نہیں، بلوغت. کیوں جناب، مشکل پڑتا ہے کہ نہیں؟ سب بالغ بیٹھے، کمال ہے، ایسے کیسے مشکل ہے؟ میرے پیارے دوستو، بات کیا ہے؟ سبحان اللہ، بات یہی ہے کہ دنیا کی یہ باتیں جو ہمارے کو ہم کو حاصل بھی ہیں، ہم نہیں سمجھا سکتے. اب آپ اس کو یوں سمجھے کہ شریعت کو سمجھنا ایسا ہے کہ عجیب سی مثال ہے، لیکن ایک غریب آدمی تھا بےچارے، گھر میں اتنے فاقے ہوتے تھے کہ دال بھی نہیں ملتی تھی، اور کبھی عیاشی ہوتی تھی تو دال پینے کو ملتی تھی، کھانے کو نہیں، پینے کو، اتنی پتلی دال. اس نے ایک دن کہیں گزارا تھا، شہر میں آیا، اس نے دیکھا کہ راجہ جا رہا ہے ہاتھی پر بیٹھ کر. ہندوستان کے راجہ ہاتھیوں پر بیٹھتے تھے. اب اس نے دیکھا ایک آدمی ہاتھی پر بیٹھ کر جا رہا ہے، لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، بتایا کہ یہ راجہ ہے. کہا راجہ کون ہوتا ہے؟ کہا وہ بڑا آدمی ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، راجہ بڑا آدمی ہوتا ہے. کہا اچھا، تب تو یہ روزانہ دال پیتا ہوگا. اب وہ بےچارے کا، اب اس کو دال بھی نہیں ملتی تھی، تو اس کی ذہنی سطح دیکھی ہے آپ نے. اس ذہنی سطح والے نے چونکہ یہی دیکھا، لہذا نتیجہ یہ ہے کہ اس نے یہی کہا کہ روزانہ دال پیتا ہوگا. کیا وہ غریب آدمی تصور کر سکتا ہے کہ راجہ کے محل میں کیسے کھانے ہو سکے ہوں گے؟ یوں اس نے تو دال سے آگے نہیں گیا، وہ پینے کھانے کی پر بھی نہیں پہنچا ابھی تو بےچارہ، وہ تو ابھی تک پینے میں اٹکا ہوا ہے. تو میرے پیارے دوستو، پتہ چلا ذہنی سطح ہوتی ہے. اسی طرح سے اللہ دین کو سمجھنے کے لیے قلب کی سطح ہوتی ہے. جیسے جیسے انسان، مارونی رحمت اللہ علیہ تو عجیب بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خلق اطفالا، یہ ساری کے ساری جو مخلوق ہیں سب بچے ہیں، نابالغ ہیں. مارونی رحمت اللہ علیہ ساری مخلوق کو، سارے انسانوں کو نابالغ فرما رہے ہیں، بڈھوں کو بھی فرما رہے ہیں نابالغ ہیں. فرماتے ہیں پھر بالغ کون ہے؟ ابھی ایک مصرع بھی مکمل نہیں ہوا ہمارا کہ شعر کا، یہ آدھا مصرع ہے. خلق اطفالن، پھر آگے اس کا جواب دیتے ہیں، جز مست خدا. لیکن وہ لوگ جو اللہ کی یاد میں مست ہیں، اللہ کے عاشق ہیں، وہ بالغ ہیں بس، وہ بچے نہیں ہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلوق ساری بچی کیوں ہے، بچہ کیوں ہے، نابالغ کیوں ہے؟ فرماتے ہیں نیست بالغ. اب فرماتے ہیں دیکھیں، نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا. فرماتے ہیں وہ بالغ نہیں ہے کہ جو آدمی اپنی نفسانی خواہش کا غلام بنا ہوا ہے، یہ حقیقت میں بالغ نہیں ہے. تو پتہ چلا معروفی رحمت اللہ علیہ بلوغت کی شرط فرما رہے ہیں کہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے قرب کے اندر بالغ وہ کہلاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی خواہشات، حرام خواہشات سے نجات حاصل کر لے، وہ بالغ ہے. اور وہی اللہ والے، اس لیے فرماتے ہیں مستے. ان کا نام آپ نے کیا رکھا؟ مستے خدا. کیا نام ہے مزیدار، دیکھیے، مستے خدا. عربی فرما رہے ہیں مستے خدا بالغ لوگ ہیں، باقی تو کیوں؟ اب ہمارا آگے اور سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں پہلے زمانے میں ہوتا تھا اسی کو ماں نے ذکر کیا ہے کہ ماں آٹا گونتی تھی بچے سارے اماں چڑیا بنا دو ہاتھی بنا دو یہ بنا دو وہ بنا دو تو ماں آٹے سے جو ہے وہ کھلونا ذرا بنایا ہاتھی اونٹ اونٹ اب بچے لڑ رہے ہیں اس پر او مجھے اونٹ دو اور مجھے ہاتھی دو اب سب آٹا ماں رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی حال ہے جس طرح سے بچے اس آٹے کے ہاتھی کے پیچھے لڑتے ہیں ہاتھی کے اونٹ کے آٹے کے اونٹ کے پیچھے لڑتے ہیں اس آٹے کی بنی ہوئی چیزوں کے پیچھے لڑتے ہیں فرمائے جتنے نابالغ لوگ ہیں معرومی فرما رہے ہیں کہ یہ سب مٹی کی چیزوں پر لڑتے ہیں مٹی کے مکان مٹی کی گاڑی یہ مٹی کی عورتیں یہ مٹی کے کباب یہ تمام چیزیں مٹی کے ہیں ان کے پیچھے لڑ رہے ہیں آپس میں تو جب مٹی پر مٹی ہو رہا ہے یہ تو نابالغ انہیں کو تو معرومی نابالغ فرما رہے ہیں جو مٹی پر مٹی ہو رہا ہے فرما رہے ہیں نابالغ ہے اور جو اپنی خاک کو خالق اخلاق پر فدا کرتے ہیں معروی رحمت اللہ علیہ ان کو بالغ فرما رہے ہیں یہ ہیں یہ لوگ بالغ ہیں اب آپ دیکھیے سبحان اللہ تو میرے دوستو اب رہی بات کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے سب سے اچھا تو انسان اپنا کوئی رہبر اپنے سر پر بڑا رکھے کوئی شیخ ہو مربی مرشد پیر کسی کو بولتے ہیں جس کے کام دل میں اللہ کی محبت اور تعلق کو پیدا کرنا ہے اور عقیدے اور اچھی باتیں سمجھانا ہے کہ زندگی گزارنا کوئی معاملہ پیش آئے تو اس کو کیسے کرنا ہے ہم اشکال پیدا ہو جائے تو اس کا حل کیسے کرنا ہے وہ ایک رہنمائی دیتا ہے گائیڈنس دیتا ہے رہبری کرتا ہے سمجھاتا ہے یہ لہذا اس سے پوچھے وہ کہہ دے یا کسی بڑے عالم کے پاس وہ کہہ دے ابھی تھوڑے دن انتظار کرو ہم تمہیں سمجھائیں گے اس کو بعد میں تو سمجھ جائے کہ ابھی میرا ذرا وہ لیول کم ہے کیونکہ اب ہم نے بول دیا اب ایک آدمی ہے اب دیکھیے قاعدہ یہ ہے کہ جب من عربی زبان میں اگر من کسی لفظ پر داخل ہو جائے تو اس کے نیچے زیر دے دیتا ہے یہ اس کا قاعدہ ہے اب قرآن پاک میں پانچویں پارے کے اندر ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اب ایک آدمی جس نے من کا قاعدہ تو پڑھ لیا کہ من اپنے بعد والے کے اسم کو زیر دیتا ہے تو من النَّبِيِّينَ اس نے اس کو تو زیر نہیں دیا ہے نا زبر صدیقینا اس کو بھی زبر دیا لیکن وہ شہدائی اس کو زیر دے دیا اور وہ صالحینا اس کو بھی زبر دیا کیوں جناب ہے نا زبر اب آپ اس کو سمجھائے کہ بھائی یہ زبر ہی ہے یہ جو زبر سمجھ رہے ہیں زبر نہیں یہ زیر والی حالت ہے کیا عجیب باتیں کرو یہاں زبر لکھا نظر آیا تم کہہ رہے ہو زیر والی بات کیسے سمجھائیں گے آپ اسے تو بات آتی ہے کہ ڈکشنری سے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں ہو سکتا جتنے لوگ قرآن پاک کے نام پہ قرآن فہمی کے نام پر جو جو باتیں کرتے نا یہ حقیقت میں گمراہ کر رہے ہیں بھائی ایک چیز کا ایک اصول ہے اصول سے ہٹ کر جی ترجمہ کرو اور وہ ہو ہدایت کا ہے وہ ہے سب ہے قرآن پاک ہے لیکن اصول ہے اب اگر زبر ہونا تو اس کے لیے ہوتا ہے نبیون اور اگر زیر کے لیے ہو تو وہ نبیین ہوتا ہے مولوی سمجھتا ہے کیونکہ اس نے زندگی بھر پڑھا ہوتا ہے صحیح ہے نا تو لالا اب اس نے ایک قاعدہ تو پڑھ لیا اب اسی قاعدے کو لگا رہا ہے اس میں پورے اصول دیکھے جاتے ہیں حالت رفعی اور ہوتی ہے حالت جری اور ہوتی ہے حالت نصبی اور ہوتی ہے اب یہ جر نصب رفع اب یہ خود یہ سب ہے وہ پڑھتا ہے سمجھتا ہے آہستہ آہستہ پہلے وہ اعدادیہ پڑھتا ہے اولا ثانیہ کرتے کرتے جو ہے پھر آخر میں جب دورہ پڑھتا ہے تو پھر گویا کہ وہ علم کی اس سطح پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اندر عالم بننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اس لیے ہمارے اکابرین بندہ فرماتے وہ عالم نہیں بنتا بلکہ اب اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ عالم بن سکتا ہے اس لیے جب ڈاکٹر جو ہے پانچ سال پڑھ لیتا نا تو اس کو ڈاکٹر نہیں کہتے کہتے ہیں اب اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ یہ ڈاکٹری کر سکتا ہے, تو اس کو ایک سال کے لیے اب ہاؤس جاب پہ لگا دیتے ہیں کہ اب تم ڈاکٹری سیکھو, اب تم اس قابل ہوئے کہ تم ڈاکٹری سیکھ سکتے ہو. دادا اگر وہ ہاؤس جاب نہ کرے, لاش شور مچا رہتا رہے, بھائی میرے پاس ہاؤس وائف موجود ہے, کہ ہاؤس وائف جو ہے وہ آپ کو روٹی پکانا تو سکھا دے گی, برتن دھونا تو سکھا دے گی, لیکن ڈاکٹری نہیں سکھا سکتی. تو میرے پیارے دوستوں, بات کیا کہ اب شیخ نے فرمایا, وہ عالم نے فرمایا, ارے ان کو تو کچھ آتا نہیں ہے کہ میں اتنا سمجھدار آدمی ہوں, مجھے کیوں نہیں سمجھا سکتے. اب آپ دیکھیں کمپیوٹر ایک کامن چیز ہے, یہ جو جتنے بڑے بڑے چیمپئن بنتے ہیں نا کہ ہمیں ہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے, ان کو کمپیوٹر ہی کی باتیں کرو, اچھا یہ ہوتا ہے, موبائل کی باتیں یہ رکھتے تو ہیں, آئی فون اور لیٹسٹ موبائل, لیکن ان کو معاف کیجیے گا موبائل بھی چلانا نہیں آتا, ہاں بس کال ملانی آتی ہے, اس سے زیادہ نہیں آتا. لیکن اس لیے رکھا ہے کہ ہم ذرا سیٹس آ جائیں, ہمارا اسٹیٹس کا مسئلہ ہے, باقی نمبر بٹا دبانے سے زیادہ نہیں آتا. یعنی ہماری آبادی اکثر جو موبائل استعمال کرنے والے لگتے بہت اچھے اچھے سیٹ ہیں, لیکن معاف کیجیے گا ان کو موبائل رکھنا تو آتا ہے, چلانا نہیں آتا. یہی حال ہے میرے دوستوں. اگر دین ایک لیول ہے, سمجھ ہے, ہاں اگر سمجھنا ہے تو اس کا طریقہ ہے, آپ رہو سمجھا دیں گے. اب جو بات, اب دیکھیں نا, اب ایک آدمی یہ کہہ ہے کہ مجھے دین سکھا دو, مثلا اعتکاف میں آ کر بیٹھا اس نیت سے کہ بھائی میں دین سیکھوں گا, وہ دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں سمجھایا, 10 دن میں سکھایا جا سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ ہر چیز کا ایک پورا ایک طریقہ اصول ہے, اس کو وقت لگتا ہے. دیکھیے بلوغت کیا ہے, کوئی مشکل چیز ہے کیا؟ لیکن 15 سال میں بالغ ہو رہا ہے تو بھلا وہ انڈین فلموں کا کہ جلدی بالغ کر دیتی ہے. اعتراض کیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ 9 سال میں بالغ کیسے ہو گئیں گے. اب ایسے ایسے واقعات آ رہے ہیں, 7-7 سال میں لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں. یہ سب انڈین فلموں کی کرامت, انٹرنیٹ کی کرامت ہے, یہ انٹرنیٹ اور انڈین فلموں کی کرامت ہے, اور اس سے بھی پہلے بالغ ہو جائے تو کوئی تعجب نہیں ہے. یہ تو ایسی چیز ہے, وہ لڑکے جو پہلے 14-14 سال میں بالغ ہوتے تھے, ہاں کوئی اس نواب کا لڑکا ہوا کرتا تھا جو 12 سال میں بالغ ہو جاتا تھا, پہلے ایسا ہوتا, کیوں؟ اس کو غذا اچھی ملتی تھی, اب تو 12 سال سے پہلے ہی بالغ ہو جاتے ہیں. ایسا عالم تو حکیم الامت تھامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بات سمجھ میں نہیں آئی, اتنے بڑے عالم اور صاف اقرار کیا, لیکن حضرت نے کیا کیا, وہ بات کسی کو فرمایا سب وہ نہیں کی. کیونکہ اب ہم کیا کرتے, بجائے بگڑے عالم سے پوچھنے کے اپنے یار دوست اور کسی پڑوسی وغیرہ کو, یار یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اب اس کو وہ بیچارہ اچھا ہاں یار یہ بات تو واقعی, اس کا ذہن خالی تھا بالکل, اس کو بھی مصیبت میں ڈال دیا. اور حکیم الامت کو دیکھیے, 10 برس تک کسی سے نہیں فرمایا, اور جب 10 برس کے بعد وہ بات حل ہو گئی, حضرت فرماتے سمجھ میں آ گئی, اس کے بعد پھر بتا رہے ہیں. اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جب اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ بغیر مشقت کے, بغیر مجاہدے کے جنت عطا فرما سکتے ہیں, تو مشقت اور مجاہدے کو اللہ نے کیوں شرط رکھا؟ شرط ہے یہ, کیونکہ وہ بغیر مشقت کے بھی دے سکتے ہیں, لہذا اس کی دلیل ہے بغیر مشقت کے اللہ جنت میں, ایسے جنتیں بھی ہوگی جو بغیر محنت اور مشقت, بغیر نماز روزے, بغیر ذکر تلاوت, بغیر روزے, بغیر تراویح کے جائیں گے, ایسے لوگ بھی ہوں گے, ایسی پوری قوم ہوگی. اور وہ قوم پتہ ہے کون سی ہے؟ وہ قوم وہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل فرما دیں گے, ان سے سوال فرمائیں گے، جنت سے پوچھیں گے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ کہا نہیں اللہ، میں ابھی تو پیٹ نہیں بھرا میرا، اور جنت ہی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ ایک قوم کو داخل فرمائیں گے، ایک قوم کو پیدا فرمائیں گے اور ان کو داخل فرما دیں گے، پھر جنت کا پیٹ بھرے گا. تو دیکھیے وہی نا قوم، نہ نماز نہ روزہ نہ ذکر نہ تلاوت، نہ بیوی سے کڑکڑ نہ بیوی کی سنی. ہاں میرے مرشد فرماتے کہ حضرت نانوتوی مولا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے. اس حدیث شریف کا ذکر ایک طالب علم نے کہا، حضرت کیا مزے ہیں اس قوم کے، مفت میں جنت پہنچ گئے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر عجیب کیفیت آئی، فرمایا رہے میاں کیا خاک مزے ہوں گے، نہ نماز پڑھی نہ نظر رکھا نہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں گناہ سے بچنے کا غم اٹھایا، ان کو کیا مزہ آئے گا؟ مزہ تو ان سے پوچھو کہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی خاطر تڑپ رہے ہیں، فرما برداری پر چلنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ناراضگی سے بچنے کے لیے ہر غم اٹھا رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. پھر ان سے پوچھو جنت کا کیا مزہ ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں ایک آدمی تو وہ ہے ایئر کنڈیشن گھر سے نکلا، ایئر کنڈیشن کار میں بیٹھا، ایئر کنڈیشن آفس میں چلے گیا، اس کو کیا پتا اے سی ایئر کنڈیشن کیا ہوتا ہے؟ اس سے پوچھے جو گرمی کے اندر چل کر آئے پسینے پسینے، اس کے بعد اس کو ٹھنڈا پانی پیش کرو، اس کو ایئر کنڈیشن میں بٹھاؤ، کہ الحمدللہ. اگر جس سے ساری زندگی گناہ سے بچنے کی تکلیفیں اٹھائی ہو، اس سے پوچھیں گے جنت کیا ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو مشقت اور مجاہدہ کیوں رکھا؟ اب اس کی وجہ فرماتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مرشد فرماتے ایک تو وجہ یہ ہے کہ عاشق اور غیر عاشق کا فرق پتہ چل جائے گا، مخلص اور غیر مخلص کا. کیوں؟ جہاں حلوہ کھانے کی بات آئے گی سب تیار، اور ان کا نام ہے کام چور نوالا حاضر. جہاں مشقت کی بات آئے گی وہ سائڈ پہ ہو جائے گی کہ میری تو کمر میں درد ہوتا ہے. یہ فرق ہے دادا، وہ مخلص نہیں ہے. دیکھو کہتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جب کرسی ہے، عہدہ ہے، مال ہے، سب آگے کے پیچھے گھوم رہے. حسن ہے تو اس کو حسن کا بادشاہ بنایا ہوا ہے یا حسن کی ملکہ بنایا ہوا ہے. مال کیا، حسن کیا، اب کوئی بھی نہیں پوچھ رہا. تو کیا وہ مخلص نہیں ہے؟ یہ مخلص نہیں ہے. اس لیے اللہ نے مشقت رکھی، مجاہدہ رکھا، تاکہ مخلص غیر مخلص کا فرق پتہ چل جائے کہ گناہ سے بچنے کا غم اٹھا رہا ہے. افطار کا مزہ ہے، ایک روزے دار ہے جو ایک روزہ نہیں رکھتا وہ بھی افطار کرتا. دیکھا نا پوری ایک ساتھ برابر کر لیں. جو آدمی روزہ نہیں رکھتا افطار وہ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پکوڑے کھاتا ہے، سموسے، وہ پکوڑے اور سموسے کی لالچ میں کھاتا ہے، دہی بڑے چھولے اور رول کی لالچ میں کھاتا ہے، لیکن اسے وہ لذت نہیں آتی. جو لذت اللہ تعالیٰ روزے دار کو عطا فرماتے ہیں. اور روزے دار کو کیا لذت عطا فرماتے ہیں وہ روزے دار نہیں بتا سکتا، نہیں بتا سکتا، نہیں سمجھا سکتا، لیکن اس کے لذت اس کے قلب و جان میں رگ و ریشے میں داخل ہو جاتی ہے. اور میں واللہ سچ کہتا ہوں ایک بات اور، رمضان شریف کا مزہ حقیقت میں نا حافظ قرآن اٹھاتا ہے. اب وہ مزہ کیا اڑاتا ہے؟ اور وہ اس میں بھی وہ حافظ ہے کہ جو حافظ قرآن پاک سناتا ہے، سننے سنانے میں لگتا ہے. اور اس کی بھی دلیل پتہ کیا ہے؟ کتنے حافظ ہیں جو 10 روز 15 روز 20 روز 25 میں فارغ ہو جاتے ہیں. جب فارغ ہو جاتے ہیں نا ان سے پوچھا اب کیا حال ہے؟ اب تو آپ سکون میں آ گئے. کہاں سکون تو آ گیا لیکن اس سکون میں اتنی بے کیفی ہے کیا بتائیں. اور وہ جو مشقتی سنا رہے ہیں لگے ہوئے ہیں ہر وقت کام میں پڑھنا سنانا فکر ٹینشن, اس فکر اور ٹینشن میں جو کیف تھا وہ سکون میں نہیں ہوتا. اب یہ وہ چیز ہے جو سمجھائی نہیں جا سکتی. لیکن حقیقت کہتا ہوں کہ رمضان شریف کا مزہ حافظ کا مزہ ہے. وہ جو حقیقت ہے رمضان جو ہے نا وہ اڑاتا ہے. اور حقیقت ہے رمضان وہ حافظ اڑائے گا جو تقویٰ سے رہے گا, یعنی گناہ سے بچے گا. رمضان کا گویا مزہ اس کو ملے گا. ایک حافظ ہے قرآن پاک تو سناتا ہے لیکن رات فارغ ہو کر چلو مارکیٹوں کے چکر لگائے کہ رات فارغ ہوئے چلے یار تھک گئے ذرا کچھ انجوائے کر لیں فریش ہو جائے فریش. کل سے پھر قرآن پاک سنانے میں لگ جائیں گے تو حقیقت میں یہ مزہ نہیں اڑاتا. کیونکہ اس نے تقویٰ جو کہ رمضان کا مقصد تھا گناہ سے بچنا اس نے وہ مقصد حاصل نہیں کیا. لہٰذا اسے کیا پتا رمضان کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا ہی تقویٰ کے لیے کہ تاکہ تقویٰ مل جائے, تو جس آدمی نے تقویٰ اختیار نہیں کیا اس کو کیا پتا رمضان کیا ہوتا ہے. کیونکہ رمضان اور روزہ, روزے کا اللہ نے مقصد تقویٰ فرمایا کہ تقویٰ مل جائے. جس نے تقویٰ نہیں ملا اس کو کیا پتا رمضان اور روزہ کیا ہے. ہاں اس نے جو پورا یہ مہینہ گزارا وہ اس لیے گزارا ہے بھوکا پیاسا رہا بس, وہ یہ ہے بس. اور بھوکا پیاسا رہنا یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے. اصل تو بھوک اور پیاس وہ تھی. مرتا تو ہر انسان ہے لیکن اللہ کے نام پر مرنا, اللہ کے نام پر گردن کٹانا, اس کی لذت اور مزہ ہی کچھ اور ہے. یہ شہید سے پوچھا جائے گا کہ وہ لذت اور مزہ کیا ہے, یہ شہید بتا سکتا ہے. دادا ایک ہے بھوکا پیاسا رہنا, ایک اللہ کے نام پر بھوکا پیاسا رہنا. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو وہی بتا سکتا ہے جو تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارے, تقویٰ کے ساتھ رمضان شریف گزارے, یعنی گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے. پھر اسے پتا چلے گا کہ رمضان کیا ہوتا ہے. دادا اس لیے اللہ تعالی نے رکھا کہ مخلص اور غیر مخلص کا فرق ہو جائے, ایک بات. اور دوسری بات کیا ہے؟ میرے شیخ فرماتے ہیں دوسری بات یہ ہے, اصل میں جنت کا لطف انہی لوگوں کو ملے گا. ان کو بھی جنت مل جائے گی جن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کرم سے جنت میں داخل تو کر دیں گے. لیکن وہ جو جنت کا لطف ہے نا, جس نے ہر وقت تڑپا ہو, غم اٹھایا ہو, گناہ سے بچنے کی تکلیف, اپنے اخلاقی بلندی کی خاطر سے تکلیفیں اٹھائی ہوں, اس کے بعد میرے پیارے دوستو اس کو پتہ چلے گا کہ جنت کیا ہے. عمر رومی یہی فرماتے ہیں, عمر رومی رحمت اللہ کا شعر یہ ہے, اللہ لے کے شیرین یہ لذات مقر, لے کے شیرین یہ لذات مقر, ہست بر اندازہ رنج سفر. عمر کے شعر سے حکیم الامت کا اشکال حل ہوا تھا. کیا کہ مقر یعنی منزل کی شیرینی اور لذت اور مٹھاس اس کو پتا چلے گی جو سفر میں جتنی زیادہ تکلیف اٹھائے گا, جتنے مشقت کا سفر ہوگا منزل کا سکون اس کو اتنا زیادہ ملے گا. لہذا جنت کی لذت اور مزہ اسی کو ملے گا جو گناہ سے بچنے کا غم اٹھائے گا. اور جو ظالم گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتا, اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا غم نہیں اٹھاتا, اس کو کیا پتا کہ کیا چیز ہوتی ہے جنت کیا ہے. مل جائے گی لیکن ایک ہے جنت کا ادنا درجہ, ایک ہے اعلیٰ درجہ. آخر کوئی تو فرق ہوگا نا. دادا جو جتنی تکلیف اٹھائے گا اس کو اعلیٰ چیز ملے گی. یہ ہے تو پتا چلا مخلص اور عاشق کون ہے, جو اللہ کی خاطر سے گناہ سے بچنے کا غم اٹھا رہا ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں اگر تم نے کسی کی عبادت اگر تم نے کسی سے معتقد ہونا ہے تو اس کی عبادت سے کبھی معتقد مت ہونا، اس کے ممبر پر رونے سے معتقد مت ہونا، ہر سال اس کے حج و عمرے سے معتقد نہ ہونا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ تقوی کا امتحان عبادت سے نہیں ہے۔ مسجد میں ہیں، رو رہے ہیں، سب ہے، عبادت بھی کر رہے ہیں، فرمانے اس کا امتحان ہوگا سڑکوں کے اوپر، جب کوئی حسین عورت سامنے آ جائے اس وقت پتا چلے گا کہ حضرت اقدس کتنے پانی میں ہے، وہاں پتا چلے گا۔ اور پھر کسی کو امتحان دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا امتحان خود لیں گے، ہم کتنے بڑے ولی اللہ، ہمیں پتا چلے گا کہ ہم کون ہیں۔ ایک عورت سامنے آ گئی، کوئی دیکھ رہی نا، کسی کو پتا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو ہمیں خود پتا چل جائے گا نا کہ ہم متقی ہیں کہ نہیں۔ کسی سے ہمیں سرٹیفکیٹ لینے کی کیا ضرورت ہے، جب انسان خود مطمئن نہیں ہے اگلے کا کیا ہوگا، جب ہمیں ہوش ہی نہیں ہے کہ ہماری شلوار ٹخنے سے اوپر ہے یا نیچے ہے، ہم کس بات کے متقی۔ اچھا او ہو، خیال نہیں رہا، یہ خیال نہ ہونا یہ علامت ہے غفلت کی، اور غافل آدمی کیسے ولی اللہ بنے گا۔ ولایت کے لیے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی بندگی کی ہر ادا پر نظر ہو، میرے الفاظ، میری نظر، میرا سننا، میرا بولنا، میرا پکڑنا، میرا چھونا، میرا ایک ایک عمل، اس پر اس کی نظر ہو۔ جس آدمی کی نظر ہی نہیں ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں کیا سن رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، یہ آدمی ولایت کے کیا خواب گاتا پھر رہا، حقیقت بات ہے نا۔ تو گویا کہ ولایت تو وہ ہوگی کہ اپنی بندگی کی ہر نظر پر، ہر ادا پر اس کی نظر ہو، نظر پر نظر ہو، ادا پر نظر ہو، نظر پر نظر ہو کہ میری نظر کہاں گئی، میں نے کیا کر ڈالا۔ کم سے کم اتنا تو احساس ہو، ہونا تو کمال تو یہ تھا کہ اس کے کرنے سے پہلے ہی اس پر نظر رکھے، لیکن کم سے کم اتنا احساس تو ہو کہ نالائکی اور جرم کر کے اس پر شرمندگی اور ندامت تو ہو، کم سے کم اتنا تو ہو کہ میں نے کر کیا دیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں کیا کرنے لگاؤں، یہ کمال تھا، لیکن کم سے کم اتنا تو ہو کہ یہ میں نے کیا کر ڈالا، اتنی تو ندامت ہو، یہ ہے ولایت کے لیے وہ چیز کہ میری نمازوں کا کیا حال ہے۔ ہم نے ولی اللہ بننا ہے، دین کا کام کرنا ہے، ہم سے فجر کی نماز قابو میں نہیں آ رہی، ہم کس بات کی ولایت، کیا ہم دینداری، کہاں ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ تو گویا کہ کہتے ہیں کہ بگنر، ابتدائی بچوں کا سبق ہے یہ نماز جماعت سے پڑھنا، یہ تو ابتدائی بچوں کا سبق ہے، صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ بھائی نماز تو 7 سال کے بچے کو پڑھوائی جاتی ہے، یہ تو بچوں کا سبق ہے، اور جو آدمی جو ہے وہ دین کے کام میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، فجر کی نماز کہیں نہیں ہوا تو وہ کہاں سے آگے بڑھا، وہ تو بچہ ہے، ابھی تو بچوں والا سبق بھی اس سے پورا نہیں ہوا۔ یہ داڑھی، یہ شلوار، یہ تو بچوں والے سبق ہے بھائی، ابتدا کے سبق ہے، جی نظر کی حفاظت نہیں ہوتی، یہ تو سارے ابتدائی اسباق ہیں بھائی، اس اسباق کو پورا کرے تو آگے بڑھے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجاہدہ رکھا، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، لیکن مجاہدے سے ایک تو کیا ترقی بھی ہوتی ہے، آگے بڑھاتے ہیں، پھر عاشق اور مخلص کا فرق، عاشق اور مخلص پتا چلے گا یہ شخص عاشق اور مخلص ہے کہ نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ باقی رہی تکلیف، اس تکلیف میں لذت کیا ہے؟ کیا روزے میں تکلیف نہیں ہے؟ کیا تراوی پڑھنے میں تکلیف نہیں؟ کس نے کہا؟ عورت کو دیکھیے، اس کو ولادت کے اندر اور ولادت کا جو عمل ہے اس میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف کیوں برداشت کرتی ہے؟ شوہر کی وجہ سے تھوڑی کرتی ہے، وہ اس کو شوہر سے نہیں مطلب ہوتا، بچے کی محبت کرتی ہے، یہ تھوڑی شوہر مجھے انعام دے گا، یہ کیا دے گا، وہ جو بچہ ہوتا ہے اس کے پیٹ پہ، اس بچے کی محبت میں وہ ساری تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، کہ وہ بچے کو دیکھیں گی اور اس کی حفاظت اور اس کی خاطر سے ایک نظر دیکھیں گی سارے غم بھول جائے گا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو اپنے اعمال کے اندر جو لذت رکھی ہے, جب تک اس لذت کو ہم حاصل کیسے کریں گے, جب تک اس کے اصول پر یعنی گناہ سے, خصوصاً گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا, یہ بہت اہم چیز ہے. نیشے فرماتے ہیں مساجد میں بھری ہوئے, اعتکاف میں بھرے پڑے, اجتماع میں تبلیغی اجتماع ہوتا ہے تعداد, عمرہ دیکھی, ہمارے ایک دوست گئے ہیں مکہ شریف میں رہائش نہیں ملی, وہ مینا کے پاس رہائش ملی, مجبور پھر مدینہ شریف چلے گئے تو بیوی بچوں کے ساتھ رہائش نہیں ملی, کہ کتنا بھرا ہوا ہے وہ کعبہ شریف, ایسا حال مدارس بھرے ہوئے, خانقاہیں بھری ہوئی ہیں, دین کے کام میں جو شعبہ ہے سبھی بھرے ہوئے, لیکن پھر بات آتی ہے مرد نہیں ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ معصیت کی کمی ہے, گناہ کے چھوڑنے والے یہ نہیں ہیں. ہمارے شہر کی مساجد ہیں, ایسی ایسی مساجد ہیں جس میں دسیوں میں نہیں سینکڑوں میں لوگ بیٹھتے ہیں. ہمارے کراچی شہر میں دسیوں میں نہیں سینکڑوں میں جاتی ہے بات, ہنڈریڈز میں, لیکن پھر وہی بات آتی ہے. بات کیا آتی ہے کہ جی عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے, گناہ سے بچنے والوں کی کمی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کی بنیاد گناہ چھوڑنے پر ہے. اس تکلیف کو برداشت کر لے, اس تکلیف کو برداشت کرنے کے بعد عبادت کی جو لذت ہے اس کو ملے گی, گویا کہ اعمال جنت, جنت کی لذت اسے ملے گی نا, تو چونکہ اعمال جنت جنت میں لے جانے والے ہیں تو اعمال جنت کی لذت بھی دنیا میں ہی مل جائے گی. کس کو؟ جو تکلیف اٹھائے گا, گناہ سے بچنے کی تکلیف, اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو توفیق عطا فرمائے, ہماری عقلوں میں نور, ہماری عقل میں فہم میں نور عطا فرمائے, ہمارے دل میں نور عطا فرمائے, اور اللہ اپنے کرم سے 100% اپنی دوستی اور ولایت ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ یا کریم. یا اللہ یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.